اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محکم اور متشابہ قرآن کریم کی آیات کے مطابق پچھلے نشست میں اسی پر گفتگو ہو رہی تھی. قرآن کریم کی آیات دو قسم کی ہیں، ایک کو محکمات کہتے ہیں اور ایک کو متشابہات. اب یہ محکم سے کیا مراد ہے اور متشابہ سے، یعنی کہ محکم کے معنی کیا ہیں، مختلف علماء کرام نے جو آراء پیش کی ہیں، یعنی رائے پیش کی ہیں، تو ایک یہ محکم آیات، ان آیات کو کہتے ہیں جو اپنے معنی میں بالکل صاف اور صریح، جن کے یعنی آپ نے پڑھ لیا اور اس کے معنی جو ہیں وہ بالکل صاف اور صریح الفاظ ہیں، اور یہ کہ ان یہ نسخ کا کیا ہے ضد، یعنی محکم میں نسخ ممکن نہیں، اور متشابہ ہیں کہ جن کے معنی چھپے ہوئے، وہ آیات جن کے معنی بالکل صاف ظاہر اور صریح ہیں ان کو محکم کہتے ہیں، اور وہ آیات جن کے معنی صاف اور صریح ہیں ان کو محکم کہتے ہیں، اور جن آیات کے معنی چھپے ہوئے ہیں ان کو متشابہات کہتے ہیں، اور ایسے معنی کہ کسی عقلی دلیل سے یا کسی اور طریقے سے جن کو سمجھنا مشکل ہے، مثلا قیامت کا واقعہ ہونا یا جو قرآن کریم کے بعد سورتوں کے آگے جو حروف مقطع ہیں جیسے الف لام میم، الف لام را، یاسین، طہٰ، اس قسم کے جو الفاظ ہیں جن کو حروف مقطع کہتے ہیں، یہ متشابہات میں سے ہیں کہ ان کے معنی سمجھنا عقلی طور سے یا کسی اور طریقے سے ان کے معنی سمجھنا مشکل ہے. یا دجال کا ظہور ہونا کب ہوگا، کس طرح سے ہوگا، کیسے ہوگا، اب اس قسم کے جو چیزیں ہیں بعض علماء نے فرمایا کہ یہ متشابہات ہیں. اور دوسری جو تعریف کی گئی کہ محکم آیات وہ آیات ہیں کہ جن کے آپ جب ان کی آپ یعنی ان کے معنی کہیں گے یا ان کی تفسیر اور تشریح کہیں گے تو ایک ہی چیز نکلے گی، یعنی محکم آیات سے آپ کو ایک ہی معنی نکلے گا، اور جبکہ متشابہ آیات وہ ہیں جن میں کئی احتمالات ہیں، تو یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، لیکن محکم ایسا نہیں ہے، وہاں آپ کو ایک ہی معنی ملے گا بالکل صاف اور صریح. اور یہ رائے جو ہے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا ہے کہ محکم وہ آیات ہیں جن کے ایک ہی معنی نکلتے ہوں، اور متشابہات وہ آیات ہیں جن کے کئی معنی نکلتے ہوں. تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محکم آیات وہ ہیں جس کو کسی تفسیر تشریح کی ضرورت نہ ہو، خود اتنا صاف اور صریح ہو کہ پڑھنے والا فوراً سمجھ جاتا ہے اس کے معنی. اور متشابہات وہ آیات ہیں کہ جن کو پڑھنے کی جن کو سمجھنے کے لیے کسی تشریح کی کسی تفسیر کی کسی اور چیزوں کی ضرورت پڑے گی پھر ان کو ملا کر اس آیت کے معنی سمجھ میں آ جائیں گے. بالکل لفظی معنی سے اس کی تفسیر سمجھ میں نہیں آنی. اور جو بالکل لفظی یعنی معنی سے جس آیت کو سمجھا جائے گا اس کو محکم کہیں گے, اور جن کو کسی اور تشریح کی ضرورت پڑے گی تو ان آیات کو کیا کہیں گے؟ متشابہات. امام الحرمین علیہ رحمہ نے کیا فرمایا کہ محکم آیات معنی میں بالکل سیدھے ہیں اور ترتیب میں بھی بالکل سیدھے ہیں, آپ پڑھیں گے تو سیدھا سمجھا جائے. لیکن متشابہات وہ ہیں کہ آپ کہ انہیں لفظی معنی کریں اس سے آپ کو سمجھ, بلکہ ان کو اور کچھ چیزوں کی مدد کی ضرورت پڑے گی ان کو ملا کر اس کے تفسیر سمجھ میں آ جائے گی, خالی لفظی الفاظ سے نہیں. اور اکرمہ حضرت اکرمہ علیہ رحمہ اور حضرت قتادہ نے فرمایا جس کو علامہ سیوطی نے جمع کیا مناہج العرفان نے اس کو نقل کیا کہ محکم آیات وہ ہیں جن کا تعلق افعال سے ہے, کام کرنے سے ہے, اعمال سے ہے, اور متشابہات آیات کا تعلق عقائد سے ہے. انہوں نے یہ اس کی تفصیل کر دی محکم اور متشابہ کہ محکم آیات کا تعلق اعمال سے اور متشابہ آیات کی عقائد سے ہیں. اور ان کو ماننا پڑے گا چاہے آپ کی سمجھ میں آ جائے یا نہ آ جائے. عقائد کے متعلق جو چیز اور وہ کیونکہ متشابہات کے بارے میں کیا حکم ہے, متشابہات کے بارے میں حکم ہے ان پر ایمان لانا ہے, ان پر چاہے انسان کی عقل میں یہ چیز آ جائے یا نہ آ جائے. اب انسان کی عقل تو ناقص ہی ہے, ہر چیز اس کی عقل میں نہیں آئے گی, تو وہاں اس کو ان چیز پر کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان لائے گا لانا پڑے گا. اب متشابہات کے کئی اقسام, متشابہات کے کئی قسمیں. ایک قسم متشابہات کی وہ ہیں کہ جن کو سمجھنا کسی کے لیے ممکن نہیں. متشابہات کی قسم ایک قسم وہ ہے جن کو سمجھنا, جیسے اللہ کی ذات. اب انسان کو کتنی عقل اور کتنا عمر اس کو مل جائے لیکن اللہ کی ذات اس کے سمجھ سے باہر, اس کے اس کھوپڑی میں یہ بات نہیں آئے گی. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ اللہ کے بارے میں سوچنا سوچو گے اور کوئی خیال آپ کے دماغ میں آیا کہ اللہ ایسے ہیں, کوئی بھی خیال آپ کے دماغ میں آ گیا کہ اللہ جل شانہ جو ہیں ایسے ہیں, تو فوراً سمجھنا چاہیے کہ ایسے نہیں ہیں. یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایسے نہیں ہیں. اب وہ کیسے؟ کیونکہ یہ جو صورت آپ کے یا تو خیال میں آئی یا تو عقل میں آئی یا تو قیاس میں آئی یا آپ کے وہم میں آئی, آپ کے گمان میں آ گئی, تو یہ صورتیں آپ کے ان چیزوں میں آ گئیں, اور اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ ان میں سے کسی میں بھی آنے کی نہیں, اور چونکہ یہ صورت آ گئی ظاہر ثابت ہوا کہ ایسے نہیں ہے. سمجھ گئے نہیں سمجھ؟ اللہ کی ذات اگر انسان ہر ایک انسان اپنے اپنے طور سے تصور کرتا ہے, اسی لیے یہاں جو اسلام ان عقائد کے بارے میں تنزیہ کہ یہ مطلب اس کا لازمی ایمان کا لازمی جز ہے, جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ جو ہے منزہ اور پاک. کس چیز سے منزہ اور پاک؟ یعنی آپ ان کو کسی بھی تشبیہ، کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے کہ ایسے ہیں، ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں. یعنی کوئی بھی چیز لائی سکشن اللہ اکبر، یعنی کیسی ایک چھوڑیے، یہ تو قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا معجزہ ہے کہ ایک چھوٹے سے جوڑے میں اب سارے بت پرستی کا، سارے انسان پرستی کا، حجر و شجر پرستی کا، ہر چیز کا کیا کیا کلا کہاں کیا کیا لائی سے کم اس وہ پتھر جیسا نہیں ہو سکتا، شجر جیسا نہیں ہو سکتا، وہ پہاڑ آسمان اور یہ چاند تارے انسان کوئی بھی چیز انسان سوچ سکتا ہے لائی سکم اس کی مشکل. تو مطلب کیا ہوا؟ کوئی اس کی مثل نہیں، اللہ کی کوئی مثل نہیں. یہ چھوٹا سا جملہ ہے جو عقائد کے لیے بہت نہایت ضروری ہے، مومن کے عقیدے کے لیے. اب اسی عقیدے سے پچھلے ایک ہندو آیا تھا ہمارے یہاں وہاں مدرسے میں، تو کہا بھائی ہماری جو اسلام کی دعوت ہے بہت سیدھی سادھی ہے، اس میں زیادہ آپ کو مشکل نہیں لگے گا. کیا آپ کا، میں نے پوچھا اس سے، کیا آپ کا من مورتی پوجا، مورتی پوجا مانتا ہے؟ مورتیوں کو پوجنا کہ آپ ایک پتھر کو خود اٹھائیں گے، خود تراشیں گے اور خود سامنے رکھ کر اس کو خدا مانتا، میرا من اس کو نہیں. میں نے چلو اب مورتی پوجا سے چھٹی ہو گئی تو یہ بات. تو کیا آپ کا من یہ مانتا ہے کہ ایک انسان خدا ہو سکتا ہے؟ اب وہ کھانے پینے کا محتاج، سردی گرمی کا محتاج، پیشاب پاخانے کا محتاج، بھوک کا محتاج، اس کی پیدائش، اس کی موت اور یہ ساری چیزیں، اس میں درد اور بیماری، یہ تو ہے خدا کو ایسی چیز نہیں ہو سکتی. یہ تو ہے خدا ایسا. دو چیزیں ہو گئی کہ مورتی پوجا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور انسان، اب جو مذاہب انسان کو خدا بنائیں گے تو وہ نکل گئے اصل سے. جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا بنایا، اور دوسروں نے دوسرے لوگوں کو خدا بنایا. ایسا نہیں ہو سکتا. تو میں نے دو چیزیں، تو یہ تو بڑے دو گروپ نکل گئے، مورتی پوجا والے بھی نکل گئے، اور جو مذہب انسان کو خدا مانتے ہیں، ہاں یہ بھی حق نہیں ہو سکتا. یہ میری عقل مانتی، مگر یہ سارا آخری چیز ہے، بہت سیدھا سادھا معاملہ ہے، زیادہ مشکل نہیں. تو میں نے کہا تیسری بات یہ ہے، کیا ایک کے علاوہ بھی خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ عقلی طور پر ناممکن ہے، کیونکہ خدا وہ ہے جو بالکل طاقتور ہو اور جو چاہے کر سکتا ہے، جب چاہے کر سکتا ہے، اور اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو. کہاں ایسی خدا ہونا چاہیے. ایک خدا کہے گا اس کو مارو، دوسرا کہے گا نہیں اس کو زندہ کرنا ہے. ایک کہے گا اس کو 60 سال عمر دے دو، دوسرا کہے گا 100 سال. تو دونوں میں سے تو ایک کا چلے گا، یا تو 60 سال کا ہو گیا 100 سال، اور دوسرے کا نہیں چلا تو خدا نہیں ہو. اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو دنیا میں فساد ہوتا. تو ایک ہندو کو ہم سمجھا رہے ہیں، انہیں قرآن کریم کی آئے تھے نوکونتی ایمان آ گیا تو فساد ہوتا. اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو اس میں فساد ہو جاتا. تو یہ اس بالکل ایک پرفیکٹ کامل نظام کے ساتھ جو یہ کائنات چل رہی ہے، ایسا نہیں ہوتا. خدا کو ایک ہی ہونا چاہیے. تو پھر وہ بحث کو دہرانی نہیں ہے کہ اب یہ اب کون سا مذہب صحیح ہے اور یہ کس سے فیصلہ کریں گے؟ عقل سے فیصلہ کریں گے. عقل سے فیصلہ کریں گے بہت اچھا عقل. مگر پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ کی عقل صحیح ہے. ہاں صحیح کا مطلب آپ کی عقل پوری کامل مکمل پرفیکٹ ہے. یہ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ جو آپ کی عقل ناقص ہوئی تو آپ کا فیصلہ ناقص ہو جائے گا. کئی دنیا میں بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں, کیونکہ مغرب میں بڑے بڑے سائنس والے, تو کیا ان کے پاس بڑی عقلیں ہیں؟ اب وہ جو خدا کے بارے میں تصور کریں گے ان کے پاس عقل بہت ہے, بہت اچھا. انہوں نے کہا لے لو آپ فزکس کا بہت بڑا سائنسدان اور جس نے نوبل پرائز بھی لیا ہو اور بہت بڑا یہ کام کیا, اب اس کو کہو بھائی ذرا ایک کچھا سی کے دے دو چھوٹا سا, یا کوئی اور تھوڑا معمولی سا کام کرنے کو دے دو. وہ یہ نہیں کر سکتا, اس کے پاس عقل ہے, کیوں نہیں کر سکتا؟ اتنا بڑا جو سائنس کی چوری نکالی اس کو کیوں نہیں کر سکتا؟ ہم ذرا سوچنے میں پڑا کیا بات ہوگی. وہ چیز اس کو تجربے سے آئی ہے, اس نے پوری عمر ان فزکس کے ان جو چیزیں ہیں لیبوریٹری کی اس پر تجربہ 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 کر کے تجربے سے کوئی بات اس کو آئی. اب اس کو کیمسٹری کا زوالوجی کا یا دوسرے کسی شعبے کا معمولی سا سوال دے دو وہ نہیں حل کرے گا. دوسری اس میں مہارت, اور کیمسٹری والا پوری زندگی کسی کیمسٹری ان کیمیکلز کے ساتھ اب اس کو دو چار ادھر ادھر ملا کر کوئی نئی چیز بنا دی تو بڑی انوینشن اس پر دی. اب اس کو فزکس کا کچھ بتا دو یا میڈیکل کا کچھ بتا دو اس کو بیچارے کو پڑھو. تو یہ چیز جو اس کو ملی ہے تو تجربے سے ملی. ہاں یہ تو ٹھیک ہے, یہ کوئی ایسی ترخان ہے. اب وہ آپ کو کھڑکی بنائے گا, وہ بنائے گا, اب ڈاکٹر کو بناؤ گھر میں کچھ خراب ہو گیا بھائی تھوڑا سا یہ ٹھیک کرو. مجھے نہیں اس کی مہارت ہے تجربہ. تو یہ چیزیں ذہانت کی ہیں, تجربے کی ہیں, عقل الگ چیز ہے. یہ بھی صحیح. اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بڑے بڑے جو سائنسدان ہیں اب یہ جو فیصلے کریں گے, اہل یونان کو یہی دھوکہ لگا تھا. یعنی یونان کے فلسفی ان کو کیا دھوکہ لگا کہ جب انہوں نے فزکس کیمسٹری اور ان میں میڈیکل سائنسز اور دوسرے سائنسز میں ترقی کی تو ان کو لگا کہ اب ہمارے پاس بہت عقل ہے, اور اسی چیز سے اب انہوں نے الہیات میں دخل دینا شروع کر دیا. کیونکہ الہیات الگ بالکل ایک سبجیکٹ ہے, اور وہ جو ان کا تجربہ تھا وہ یہاں اسی تجربے کو اور انہیں اصولوں کو جس کو ہم بولتے ہیں فزکس کے اصول, جب انہوں نے میٹا فزکس میں یوز کیا الہیات تو میٹا فزکس بھی بولتے ہیں. اب جو فزکس مادی دنیا کے اصول غیر مادی روحانی دنیا میں استعمال کرنا شروع کر دیے تو ظاہر ہے ان کا نتیجہ وہ بیچارے کہیں نہیں رہے, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. انہوں نے انہی اصولوں سے, اور یہاں انہوں نے غلطی کر دی کہ وہ ان کو اس کو بولتے ہیں قیاس مالفا ہے. اب فزکس اور میٹا فزکس کو ایک جیسا کنسیڈر کر دیا یا انہیں مطلب سمجھ لیا, یا کہ یہ جو طبعیات ہیں ان کو ما بعد طبعیات, اگر اردو میں آپ بولیں گے یا عربی میں بولیں گے فزکس اور میٹا فزکس, اب ان میں ان کو گڑبڑ ہو گئی. تو الہیات جو ہے, روحانیت جو ہے, یہ جو حق کی یہ ساری چیزیں ہیں تو الگ چیز ہے. تو ہاں اب وہ سمجھ گیا ٹھیک, میں یہ ان کو تجربے سے چیز ہوگی. اگر عقل ہوتی تو دوسرے چیزوں میں بھی اس عقل کو استعمال کرتے اور وہاں بھی کسی نتیجے پر پہنچتے. میں اب کیا کرنا پڑے گا؟ تو اب ہمیں مذہبوں کی طرف دیکھنا پڑے گا. مذہبوں کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ جو ان کی زبان ہے اوتار، انبیاء آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، اوتار آئے ہیں، اب ان کی طرف دیکھنا پڑے گا، کہاں دیکھنا پڑے گا، اب وہ کیا دیکھے گا. ہر زمانے میں جب سے دنیا بنی، ہر زمانے میں دنیا کی اکثریت جو رہی ہے تقریباً 90% یا اس سے اوپر، وہ خدا کو ماننے والی رہی ہے. ہر زمانے میں الہاد پرست یا کہ دہری لوگ، خدا کو نہ ماننے والے اتھیسٹ، یہ ہر زمانے میں بہت کم رہے ہیں. اور آج کے ماضی زمانے میں بھی، اتنی ترقی کے زمانے میں بھی، خدا کو ماننے والے زیادہ لوگ، چاہے وہ کس حساب سے مانتے ہیں، قرض بھی وہاں بیچاروں کو دھوکا لگ گیا، لیکن اوپر والے کو کہ یہ کائنات کا یہ ہے چلانے والا ہے. اب وہ ہندو لوگ مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں، یہودی مانتے ہیں، یہ سب مانتے ہیں کہ ہر زمانے میں اور جب سے یہ دنیا بنی ہے خدا کو، تو یہ عقلی طور پہ ناممکن ہے کہ خدا نہ ہو اور سب مانتے ہیں. یہ بھی مشکل ہے کہ ہر زمانے میں لوگوں نے خدا کو مانا ہے اور ہم کہیں کہ خدا ہے ہی نہیں. یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. آج ہی کے لوگ خدا کو نہیں مانتے ہیں، 1000-2000 سال پہلے والے نہیں مانتے. ہر زمانے میں لوگوں نے خدا کو مانا ہے، ایک اوپر والے کو مانا ہے، کوئی ذات ہے جو اس کو چاہو. اور ہر اس میں کیا کہتے ہیں اس کو، غم میں، محتاجی میں، پریشانی کے وقت اس کے احاط اوپر کی طرف اٹھ جاتے، اپنی زبان میں اوپر والے سے مانگتا. تو خدا کا نہ ہونا یہ عقلی طور پر بھی محال ہے، ناممکن. ہر زمانے میں لوگوں نے کھام کھائی کسی ذات کو مانا، مشکل ہے اس کو چیز کا یہ ہونا. یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے ہونے، خدا کے ہونے. اب اس میں شیطان بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور شیطان نے لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا، تو انہوں نے اب مورتی پوجا اور دوسرے شرک اور بت پرستی دوسری چیزیں ہمیں لائیں. لیکن اگر اس کی جڑ میں اب جائیں گے تو ایک اوپر والے کو مانتے ہیں، کوئی ذات ہے جو چلانے والی. ہاں یہ تو خدا تو ہے، اس کا نہ ہونا مشکل ہے، اور وہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے. تو اب میں اب مذہبوں میں اب ایک ایک کر کے لے لیجیے. اب ایک مذہب میں آپ کے یہاں مورتی پوجا ہے، تب نہیں چلے گا، تھوڑا کر دیا ایک کر کے آگے چلو. اور انسان خدا نہیں ہو سکتا، تو میں نے وہاں کرسچینٹی بھی نکل گئی وہاں سے، وہ چاروں دن خدا مانتے، اور وہ یہودیت بھی نکل گئی. تو پھر اب ان مذہبی ان کی جو کتابیں ہیں، اب وہ کہاں ہیں، وہ بھی اب نہیں ہے قرآن. بہرحال اللہ کے فضل سے اس بات پر قائل ہو گئے. میں نے کہا دیکھو، سب ہم اسلام کا جو اسلام کی جو میسج ہے، پیغام ہے، بہت آسان کہ سب پیغمبر صحیح، سب پیغمبر صحیح، لیکن عمل کس کے اوپر کریں. میں نے کہا آپ وہ کام کرتے تھے کسی نے آپ کو مالک کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ یہ 10 روپے میں بیچنا، دوسرے دن کہے گا 20 روپے میں بیچنا، تیسرے دن کہے گا 40 روپے میں بیچنا، اور اس کے بعد مالک چلا گیا. آپ کتنے کس میں بیچے گا؟ 40 میں. 10 والا بھی حکم اسی کا، 20 والا بھی حکم اسی کا، لیکن چلے گا جو آخر میں تھا. وہ تو پورا ہے، وہی تو قرآن ہے، کہ قرآن آخری اللہ کا صحیفہ ہے جو ہر طرح سے موجود ہے. تو غرض یہ کہ اسلام کی جو تعلیم ہے بالکل سیدھی سادھی، اسی لیے جو اس کو کھلے دل سے سنتا ہے تو ایک دم اس کو مجبور ہو کر اس کے آگے جھکنا ہی پڑ جاتا ہے. یعنی یہ صحیح بات ہے. اب اس میں جو یہ بنیادی عقیدہ ہے، لائس اے کمیشن، تو یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا کہ آپ اس میں سے سارے تشبیہات، سارے مصورات اور سارے دوسری بت پرستی اور یہ چیزیں انسان پرستی سب اس میں سے نکل جاتی ہیں اس ایک سے. تو اللہ تو متشابہات کی ایک قسم وہ ہے جو کسی بھی طریقے سے سمجھ میں آنے والی, جیسے اللہ کی ذات یا جیسے قیامت کا دن. اب ہم اپنی تو کتنا بھی سوچیں گے تو اس کی یہ عینی کیفیت حال وہ سب چیزیں یہ جاننا مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو چھپا کے رکھا. اور دوسرے قسم متشابہات وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے تھے. جیسے علماء میں بحث ہے کہ یہ الف لام میم الف لام را یہ حروف مقطعات کیا ان کے معنی کوئی جانتا ہے؟ تو ایک جماعت علماء کی اس طرف ہے کہ اس کے معنی کسی کو معلوم نہیں, لیکن اکثر علماء کا یہی کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان کا علم دیا تھا, کیونکہ ان کے پاس وحی بھیجی گئی اور کوئی چیز ان کو دی گئی اور ان کو معلوم نہ ہو یہ مشکل لگتا ہے. تو اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معنی سمجھتے تھے, تو دوسروں کے لیے یہ مشکل. اور تیسری قسم متشابہات کی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتے ہیں ان کا علم. متشابہات کا علم ایک قسم متشابہات کی جن کا کسی کے لیے سمجھنا مشکل ہے وہ جسے اللہ جل شانہ کی ذات, اور ایک جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے, اور ایک قسم وہ ہے جو اللہ کے برگزیدہ بندے جن کو اللہ چاہتا ہے ان کو وہ علم عطا. تو اس کی دلیل حدیث میں ہے جو اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کن کے لیے؟ حضرت ابن عباس کے لیے رضی اللہ عنہ, اللہم فقہ فی الدین وعلم التأویل. یہ اللہ ان کو اب تعویل سن قرآن کریم کی تعویل سمجھائی. تو گویا کہ کوئی خاص چیزیں جو ان کو اضافی طور پر دی جا رہی تھی, کوئی خاص چیز تھی جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور سے دی جا رہی تھی, اضافتاً دی جا رہی تھی, خصوصیتاً دی جا رہی تھی. اسی لیے وہ سید المفسرین کے نام سے مشہور ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ. وہ عمر میں صحابہ میں وہ عمر میں چھوٹے تھے, بہت چھوٹے تھے, بڑے صحابہ کے نزدیک بچے تھے, لیکن جب بھی تفسیر کا معاملہ آتا تو ابن عباس کی رائے جب ان سے پوچھا جاتا اور جو وہ تعویل فرماتے اس کی, تو اس کی حضرت عمر جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے بڑے کبار صحابہ جیسے اس کی تحسین فرماتے تھے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ علم دیا ہے. تو مشہور واقعہ ہے حضرت ابن عباس کا کہ وہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے تشریف لے گئے, استنجا کے لیے تشریف لے گئے, چھوٹے بچے تھے ابن عباس. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کر کے تو باہر پانی دیتا لوٹا دیتا پانی دیتا. اب جب ضرورت کی چیز انسان کو مل جائے ضرورت کے وقت تو دل بہت خوش ہوتا ہے. تو معلوم کیا کہ کس نے رکھا؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں استنجا کے لیے گئے تھے, اب اتنے وہاں اگر جاتے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ استنجا کے لیے تو وہاں صدر کا مسئلہ تھا, اب اتنے قریب نہیں گئے. اب دور کسی جگہ رکھتے تو ان کو معلوم نہیں ہوتا حاجت پوری نہیں. اب اس طرح سے رکھا نہ بالکل قریب رکھا اور اس جگہ رکھا جہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا تھا اور وہاں ان کو آسانی سے اس کی. تو ان کی اس ادا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آیا. تو اب یہ کہ جب انسان خدمت کرتا ہے اللہ کے پیارے بندوں کی خدمت کرتا ہے تو ان کے دل سے دعا نکلتی ہے, تو وہ دعا ان کی کایا بدل دیتی. ابن عباس کے لیے یہی دعا کیا کم ہو گئی پوری زندگی میں, اسی وقت دوسرا انہوں نے یہ دعا فرمائی تھی ان کے لیے. تو گویا کی متشابہات کی ایک قسم ایسی ہے, متشابہات کی ایک قسم ایسی ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کر دیتے ہیں ہر ایک کو. ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا یعقوب نانوت رحمت اللہ, عجیب و غریب شخصیت تھی. حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدر استاد رہے ہیں تفسیر میں, تفسیر انہوں نے حضرت سے پڑھی ہے, اگرچہ صاحب تصنیف نہیں ہوئے لیکن بہت عجیب و غریب شخصیت. اللہ کے پیارے بندوں کا حال بھی کیسا ہوتا ہے. ایک بار دلی میں کیا معمول ہوا, صبح نکلتے دن بھر چلتے شام کو کروا دیا, اور یہ تقریباً 6 مہینے تک رہا. یہ مولانا یعقوب نانوت علیہ الرحمۃ صبح نکلتے اور چلتے شام کو آتے. حضرت یہ کیا ہو رہا ہے, حضرت جی خلاف معمول کیا بات ہو رہی ہے؟ کہا مجھے حکم ہوا ہے, یہ بات ہاتھ میں ہے, شادی ہاتھ میں سے ہیں, یہ بات ہے. سطحی عقل والے نہ مانے تو ہم کیا کریں گے؟ تو کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے حکم ہوا ہے یعقوب, جہاں جہاں آپ کے قدم پڑیں گے وہاں وہاں ہم دلی کو آباد کریں گے. اور یہ ہمارے بڑے, یہ تو زمانے کی بات ہے, یہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جب وہ بچپن میں دلی جاتے تھے تو بالکل ویران دلی, یہ بہت کم بچتی. آج دلی دیکھو تو اتنا بڑا شہر ہوتا ہے, اتنا وہ کنجسٹڈ اور اوور پاپولیٹڈ سٹی بن گئی ہے, تو بہت کم بستی اور بیچ میں جنگل, جیسے یہ ہمارے جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ 10-20-30-40 سال پہلے یہ جنگل تھا, اس کو دیوان باغ کہتے ہیں. پورا یہاں گراؤنڈ یہاں کوئی بستی نہیں تھی, یہاں یہ ہسپتال اور یہ ساری چیزیں, تو یہ بھی ایک جنگل تھا. اسی طرح سے دلی جنگل تو کہا مجھے حکم ہوا ہے کہ جہاں جہاں یعقوب کے قدم پڑیں گے تو وہاں وہاں دلی کو آباد کریں. عجیب ہوئی شخصیت تھی اور بہت, لیکن صاحب تصنیف نہیں, انہوں نے ان کی کتابیں نہیں ہیں. اب کتابیں تو شاگرد نے لکھی, حضرت ثانی تو شاگرد ہیں, لیکن ان کی خود کتابیں نہیں ہیں. تو حضرت نے ایک بار فرمایا کہ میں میرٹھ میں صبح فجر میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں, یعنی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, اور فجر کی نماز میں سورہ مزمل کی تلاوت کی. تو نماز سے جب فارغ ہوئے کہا بھائی آج میں بال بال بچ گیا, مجھے لگتا تھا کہ ابھی میری موت آئے گی, میرا سینہ پھٹ جائے, میرے برداشت سے چیز باہر ہو گئی. کہا تو کیا معاملہ ہوا؟ سورج مزمل کے اسرار مجھ پر منکشف ہیں, سورج مزمل کے اسرار منکشف ہو گئے. یہ جو یہاں کہا گیا کہ متشابہات کی ایک قسم ہے جو اللہ اپنے پیارے بندوں کو عطا کر دیتے ہیں, ہر ایک کو نہیں. اور ایک دفعہ فرمایا, انہیں کا حضرت کا یہ فرمانا ہے, اور یعقوب نانوت کی رحمۃ اللہ علیہ, کہا مجھے علم ترتیب دیا گیا تھا, یعنی قرآن کی ترتیب, اس لفظ کے بعد یہ لفظ کیوں ہے، اس آیت کے بعد یہ آیت کیوں ہے، اس سورت کے بعد یہ سورت کیوں ہے، یہ مطلب قرآن کا ربط کس میں ہے؟ پر یہ تو بجائے خود ایک بہت ہی گامز گامز مطلب جس میں بڑی ڈیپتھ ہو ڈیپ قسم کا اور جس میں بہت ہی وہ باریک دینی ہو، اس قسم کا علم ہے، ہر ایک کو نہیں دیا جاتا. حضرت نے فرمایا کہ مجھے یہ علم دیا گیا تھا لیکن بعد میں میرے سینے سے اٹھایا گیا کیونکہ میں اس کا تحمل نہیں کرتا. اب بعض لوگ تو یہ کہیں گے کہ بھائی قرآن کا ترجمہ تو موجود ہے، خود سیکھ لیں گے، مولویوں کی کیا ضرورت پڑے گی، علماء کی کیا ضرورت پڑے گی، کسی استاد کی کیا ضرورت پڑے گی. اور وہ بیچارے تو کہیں گے کہیں گے اپنے اندر سن سے، ان بیچاروں کو تو خبر نہیں، اپنے طریقے سے تو صحیح کہتے ہیں، جن کی نظر جاتی ہے وہ اسی درجے کی بات کرتا ہے. لیکن یہاں پر دیکھو کہ وہاں ترتیب کا علم تو ہر ایک کے لیے نہیں ہے، اللہ خاص بندوں کو عطا کر دیتے ہیں. تو یہی حضرت کیا فرماتے ہیں کہ جب میں سورہ مزمل کی تلاوت کر رہا تھا تو اس کے اسرار جب منکشف ہو گئے تو مجھے تحمل نہیں ہو، میں نے سمجھا کہ میرا سینہ پھٹ جائے گا. مولانا رومی علیہ رحمٰ نے ایک دفعہ فرمایا، مولانا رومی تو نام سے تو سب واقف ہیں، مولانا رومی کس پائے کے بزرگ تھے، تو ایک جگہ فرمایا کہ جب ان آسمانوں کی وسعت واسط ان آسمان ان آسمان ان آسمان اب ان آسمانوں سے کیا مراد ہے تو مولانا رومی جائے. ہمارے حضرت فرماتے تھے ہم تو اپنے حضرت کو جائیں، ہمارے حضرت مولانا کو جانے، ہمیں ان سے کیا کر، ہمارے حضرت یوں فرماتے. تو فرمایا کہ جب ہمیں ان آسمانوں کی وسعت منکشف ہو گئی تو مجھے نہیں معلوم کہ رومی کا سینہ کیسے نہیں پھٹا. یہ انٹیکٹ کے لیے ایسی اشاری کیسے رہا، مجھے یہ معلوم نہیں، میں اس میں حیران ہوں. یہ مومن کی شان ہے، یہ مومن کے علوم ہیں، یہ مومن کے درجات ہیں، یہ مومن کا مقام ہے، ایسے ویسے نہیں. ہم لوگ تو کرگس سے کرگس یہ کوا ہے جو نجس پر بیٹھ کر اپنی ساری چیز بھول جاتا ہے. اب اللہ نے قرآن کو بھیجا، ابھی قرآن کیا ہے ہم کیا معلوم، ہم کیا جانیں، ہم اس کو کیا جانیں. تو مولانا یعقوب نانوتوی علیہ الرحمۃ نے فرمایا تو پھر میں نے غور کیا کہ یہ ایسا کیسے ہو گیا، سورہ مزمل کے اسرار منکشف ہو گئے تو یہ اچانک کیسے ہو گیا. اب مجھے معلوم ہوا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دارو بلوں دیوبند ان لمحات میں میری طرف متوجہ تھے. اللہ اب فرماتے تھے انہیں اب فرماتے تھے کہ جس شخص کے چند لمحات کے توجہ سے دوسرے کے سینے میں یہ طوفان آئے ان کے سینے میں کیا ہوگا. اسی لیے حضرت کا جو لقب جسے وہ مشہور ہیں بحر العلوم ہے، حضرت کا سمجھنے کے لیے بحر العلوم کے اس سے کیا ہے یعنی جانے جاتے ہیں. عجیب و غریب اللہ کا جو ہوتا ہے، من کان للہ کان اللہ علیہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے. اور جس کا اللہ ہو گیا، آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ کہ بائی دبستانی کا مشہور واقعہ ہے کہ وجدانی کی حیثیت ہو گئی تو فرمایا کچھ فرمایا تو جب ہوش آیا تو میری دین جو وہاں کے شاگرد تھا حضرت آپ نے کلمے کو پڑھا کہ تم جو حقوق ہو فوراً مجھے تو آپ لوگوں کو مارنا چاہیے یہ کیا لحاظ کرتے ہیں کوئی کلمہ کفر کرتے ہیں تو تھوڑا لحاظ کرتے ہیں. اب کچھ وقت کے بعد حضرت کو پھر یہی چیز ہو گئی اب وہ اٹھے اور حضرت اب حکم تھا وہاں حکم چلتا ہے امر چلتا ہے ایسے لے بھی نہیں چلتا امر سمجھتا ہے کہاں رہ گئی وہ سمجھنے میں اب وہ کیا ہوتا ہے کہ اب جو حضرت کو جس جگہ مارتا ہے تو اس کو اپنا وہی حصہ رکھنا ہوتا ہے حضرت کی کرامت ہوگی ظاہر تو ساری مجلس لگو گا اب سب رکھنے لگے اب واپس آ گئے تو دیکھ کر لوگ کیا ہو گیا تم لوگوں کو حضرت آپ نے ایسے کرنے کفر کہا تو ہم نے آپ کے حکم پر عمل کیا ہم خود ہی ہیں ہم بے حقوق کو ذرا یہ بتا میں نے کیا تو کرنے کو پڑتا تو حضرت آپ نے فرمایا میرا ملک خدا کے ملک سے بڑا ہے نوجوان لوگ یہ تو توحید ہے توحید ہوگا کہ آپ کا ملک خدا کے ملک سے بڑا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے خدا کا ملک کیا ہے کہیں ساری کائنات خدا کے ملک تو میرا ملک خدا ہے بولے تو سب تو اسی لیے کہتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ جو اللہ کا ہو گیا تو مفتی نذیر صاحب نے پچھلی بار یہ اسی مجلس میں فرمایا تھا کہ ایک اس میں غزوے میں بہت مال غنیمت آیا مسلمانوں کو ملی ایک دن اس وقت تقسیم فرمایا اور زیادہ مہاجرین کو دے دیا مکہ شریف مکہ سے جو آئے تھے جو کرتے اب مدینہ کے جو لوگ انصار ہیں ان کو نہیں دے دیا اب طبیعت انسان تو انسان ہے اسلام فطری مذہب ہے اسلام کی یہ خوبی ہے یہ فطرت کو منع نہیں کرتا اب فطرت انسان کی کہتی ہے دیکھو اپنوں کو دے رہے ہیں میں نہیں دے رہے تو بات ہوگی تو بھی صلی اللہ علیہ وسلم بات پہنچی اور وہ گئے اور ان کو یعنی انصار سے جو خطاب فرمایا ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لولا الحجرہ لکنت من الانصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہجرت نہ ہوتی ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا میں یہی پیدا ہی ہوا ہوتا لیکن چونکہ ہجرت کی ایک بڑی فضیلت ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کرنا تھا اور ان کے ماننے والوں کو میں اگر وہ ہجرت نہ ہوتی میں انصار میں سے ہوتا لولا الہجرۃ لکنت من الانصار کو مقابلہ اس بات کر سکتا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا ہے اللہ اکبر اس تقریر کے آخر میں فرمایا دیکھو انصار والو اے مدینے والو ان لوگوں نے مال و دولت لے کر وہ گھروں کو گئے ہیں اور تم اللہ کے نبی کو لے کر گھروں کو جا رہے ہو دیکھو اب آپ فائدے میں ہوں یا وہ فائدے میں ہیں آپ کیا چاہتے ہیں مال و دولت لے کر گھر جانا چاہتے ہو اللہ کے نبی کو لے کر گھر جانا تو انصار تو انصار ہی تھے تو ہمیں اللہ کا رسول مانا اسی لیے ایک اللہ کے رسول کا ہو گیا ایک اللہ کا ہو گیا اور ایک دنیا کا ہو گیا اب کون فائدے میں ہے کس کے پاس زیادہ ملک ہے کس کے پاس زیادہ فائدہ ہے ایک نے اللہ کو لے لیا ایک نے اللہ کے علاوہ ماسو اللہ کو لے لیا ایک نے اللہ کے نبی کو اختیار کیا اور ایک نے دوسرا راستہ اختیار کیا تو خود فیصلہ کرے گا انسان خود فیصلہ کرے گا کہ کیا کر رہا ہے کہاں جا رہا ہے کیا فرمایا من کان للہ ہے کان اللہ جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا اور جس کا اللہ ہو جائے اب اس کو اور کیا چیز چاہیے کوئی چیز چاہیے اس کو کوئی چیز چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے وہاں بازار میں اب وہ اوباش لڑکے پتھر پھینک رہے ہیں, سنگ باری کر رہے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بدن نازنین کیا ہو رہا ہے, زخمی ہو رہا ہے, خون بھی بہہ رہا ہے. تو ایک جملہ جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دل میں لکھنے کے قابل ہے. ان لم تکن ساکتن علی فلا ابالی, ان لم تکن ساکتن علی, اللہ سے فرمایا وہ دشمن چڑھ رہے ہیں, سنگ باری کر رہے ہیں, دشمن زمین پر گرے بیٹھے ہیں, خون بھی بہہ رہا ہے. تو اس میں ایک جملہ جو فرمایا ہے ان لم تکن ساکتن علیہ فلا ابالی, اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں پھر مجھے کوئی بات نہیں, ان چیزوں کا مجھے کوئی بات نہیں. اگر کسی چیز کا غم ہے تو رضا کی رضا کا ہے, ورنہ مجھے کسی کا غم نہیں. مومن کی شان یہی ہوتی ہے ہر حال میں وہ ان لم تکن ساکتن علیہ فلا ابالی, کہ اگر اللہ ناراض نہیں ہے تو پھر کوئی غم نہیں ہے, چاہے سارے جیسے حضرت سے حضرت پیران نبی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور وہ واقعہ ہے انتقال کے وقت, کہ وہاں اولاد نے دوسروں نے کہا حضرت کچھ تکلیف ہے, کہا سارا بدن تکلیف میں ہے لیکن الحمدللہ دل اللہ کے ساتھ ہے, وہاں کوئی غم نہیں, کوئی اور چیز نہیں. بدن تو کرے گا, بدن میں تو تکلیف ہوگی, انسان تو انسان ہے, بشر تو بشر ہے, لیکن دل کا جو معاملہ ہے فرمایا دل اللہ کی, اللہ کا شکر ہے, اللہ کے ساتھ ہے, کوئی چیز نہیں. ہاں یہ باتیں ہیں, خالی باتیں ہیں, اللہ جن کو نصیب کرتا ہے وہی سمجھ جاتے ہیں. ہم لوگ تو نقل کرتے ہیں, نقالی کرتے ہیں, ادھر ادھر کی بزرگوں کی باتیں نقل کر کے, تو اللہ تعالی ہمیں ریاکاروں میں سے نہ کرے, ہماری سمجھ میں آ جائے, اللہ ہم لوگوں کو بھی کچھ حصہ نصیب فرمائیں. اصل میں کیا کہتے ہیں اس کو, اصل یہ ہے کہ انسان اصل کو پہچانے, اصل کیا ہے اور اسی میں لگ رہے. اگر زندگی نقلی چیزوں میں لگا رہا اور بار بار ان کو سمجھنا ہے, من کان للہ کان اللہ ہو جاتا, کہ جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے. اب اس چیز کو کہنا ایک چیز ہے, اس چیز کو حاصل کر دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ان لم تکن ساکتن علیہ فلا ابالی, کیا ہمارا حال بھی یہ کہہ رہا ہے, ہر حال میں ہماری یہ چیز ہماری طبیعت میں اور ہمارے روزمرہ زندگی میں بھی یہی چیزیں یا نہیں ہیں. تو اگر ان چیزوں کو ہم سمجھ جائیں گے تو پھر ہم نے کچھ کر دیا تو ہم کامیاب ہیں, نہیں تو ایسی زندگی چلی جاتی ہے, پھر واپس نہیں آتی, دن دن چلے جاتے ہیں. یہ قرآن بھی ایسی چیز ہے, اسی بھی بزرگوں کے واقعات اسے ناقص میں یہ ہوتا ہے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا چیزیں حاصل کرنے کی ہیں اور اس میں کون سے یہ کیا بولتے ہیں ان کو ڈائمینشن ہے یا کیا کہیں گے کن کن طریقوں سے وہ چیزیں ہیں, تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے یہ بزرگوں کی صحبت کے بغیر ان چیزیں حاصل نہیں ہوتی, کتابی علم سے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی. کیوں؟ مولانا کا ذکر آیا, مولانا رومی کا, تو ان کا ایک شعر مشہور ہے اور اسی پر اختتام کریں گے. اللہ کریم ہماری سمجھ میں آ جائے اور اللہ ہمارا نام ریاکار کرے, ہماری خطاؤں کو معاف کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں کی اصلاح فرمائے اپنے فضل سے اپنے کرم سے. تو فرمایا مولانا کالا کالا را بگا مرد حال شو, یہ باتیں کرنا اور یہ دکھائی پڑائی اس قسم کی, اس کو چھوڑ دو, اب کچھ حال کا معاملہ کرو. کالا کالا راب گزار مرد حال شو, تو کچھ حال بھی حاصل کرو. کہا لیکن کیا ہوگا, کیسے پیش مرد کامل پامال شو, تو کسی مرد کامل کے پیروں کے نیچے اپنے آپ کو پامال کرو تو کیا ہو جائے, دینی اندر خود لو میں ہم دیا دل کتاب ہو دل مائی یا ہوش سمجھ نہیں. السلام علیکم.